Selamun aleyküm Abdullah. Adam dedin. Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike lehu ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu emma ba'du fa'udhu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdine sırâtul müstakîm. Sırâtellezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. قدشت خطبة من لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون في آية پر کچھ امور آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے. یعنی نیکی حقیقت میں وہی نیکی ہے جو محبت کے نتیجے میں محبت کے تعلق میں خرچ کے لیے انسان کو آمادہ کرے. وہی نیکی
جو محبت کے تعلق میں خرچ پر آمادہ کرے حقیقی نیکی وہی ہے. حتیٰ تنفقوا مما تحبون, میں بیان کر چکا ہوں کہ جس چیز سے انسان کو محبت ہو وہ خرچ کر ہی نہیں سکتا جبکہ جب تک جس کے لیے خرچ کرے اس سے زیادہ محبت نہ ہو. بس یہ مضمون ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے ہماری توجہ دلائی کہ اگر تم محبت چاہتے ہو تو لازم ہے کہ وہ چیزیں میری راہ میں پیش کرو جن سے تمہیں محبت ہو, اور جب تم اپنی محبوب چیزیں قربان کرو گے تو میری محبت حاصل کرو گے. ایک اور آیت میں اسی محبت کے مضمون کو آخر پر یوں کھولا ہے, وَانْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, کہ دیکھو اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور خرچ نہ کر کے اپنی جانوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو, کیونکہ تم بہت بڑا نقصان اٹھاتے ہو جب خدا کی راہ میں خرچ سے رک جاتے ہو. اتنا نقصان اٹھاتے ہو کہ گویا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کے مترادف ہے. وہ آسنو, خرچ کرو خدا کی راہ میں اور زیادہ اچھے انداز سے خرچ کرو, اس میں حسن پیدا کرو. ان اللہ یحب الموسنین, اور یاد رکھو کہ اللہ یقیناً احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. وہی وعدہ جو محبت کا لن تنالوا البر میں مضمر تھا وہ کھول کر یہاں بیان فرما دیا گیا, اور تقابل پہ یہ بات کھول دی کہ خدا کی محبت کے سودے ہی اچھے سودے, اصل سودے ہیں, اور وہ خدا کی راہ میں جب خرچ کرو تو اس کو خوبصورت بنا کے خرچ کرو. احسان کے مختلف مواقع پر مختلف معنی ہوتے ہیں. نماز میں احسان کا اور معنی ہے اور خرچ کے تعلق میں احسان کا اور معنی ہے. خرچ کے تعلق میں احسان کا وہی معنی ہے جو ہم روزمرہ کی زندگی میں ان کے تعلق میں جن سے ہمیں محبت ہو احسان کے مضمون کو ہمیشہ طبی طور پر جاری بھی کرتے ہیں, سمجھتے بھی ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے. ایک تحفہ انسان جب محبوب کو پیش کرتا ہے تو اس کے ارد گرد وہ کاغذ جس میں وہ لپٹا ہوا ہے اس کی درحقیقت تو کوئی اہمیت نہیں ہوتی, لیکن دن بدن اس کی اہمیت اتنی بڑھتی جا رہی ہے, ابھی ایک باقاعدہ ایک سائنس بن چکی ہے کہ تحائف کو کس طرح ایسے خوبصورت لباس میں لپیٹ کے پیش کیا جائے کہ دیکھنے والا اس کو جس طرح وہ لپٹا ہوا ہے, جس طرح پیش ہو رہا ہے, اس کو دیکھ کر خوش ہو جائے کہ میری خاطر کوئی تب محنت کی گئی ہے. اور اب تو اتنے بڑے بڑے پارسلوں میں اتنے چھوٹے چھوٹے تحفے آنے شروع ہو گئے ہیں کہ اس مضمون کو انہوں نے بدل دیا ہے. قرآن کا مضمون تو حکمت پر مبنی ہے, تحفہ بنیادی مرکزی چیز رہنی چاہیے, ارد گرد کا لباس احسان کے اظہار کرنے والا ہو کہ تحفے کے ساتھ بہت محبت وابستہ ہے, اس لیے اسے سجایا گیا ہے. اب جو دنیا داری کے طریق ہیں ان میں سجانے والی چیز زیادہ اہمیت اختیار کر جاتی ہے اور اندر والی چیز نسبتاً کم اور چھوٹی, اس لیے انسان کو اس سے برعکس رد اس کا برعکس رد عمل پیدا ہوتا ہے. سمجھتا ہے کہ بہت بڑی کوئی چیز آئی ہے, کھولے دیکھے تو اندر سے کوئی چیز خاص نہ نکلے, تو ظاہر بات ہے کہ مضمون اپنے مقصد کو کھو دیتا ہے. مگر قرآن کریم نے جس رنگ میں توجہ فرمائی ہے توجہ دلائی ہے وہ یہ کہ اگر تم خدا کی خاطر خرچ نہیں کرتے تو یاد رکھو یہ ایسی بات نہیں کہ نہیں تو نہ سے ہی چلو ٹھیک ٹھاک ہے. فرماتا ہے اس کا طبی نتیجہ یہ ہے کہ بیچ کی بات نہیں ہے, تم ہلاکت کی طرف جا رہے ہو. وہی مال جو تم خدا کی راہ میں خرچ کرنے سے بچاتے ہو وہ تمہاری ہلاکت پر منتج ہوگا. اتنا بڑا کھلم کھلا اعلان ہے, اور پھر راہ میں خرچ کرنے کی تحریص کی خاطر یہ بیان فرمایا کہ محبت کی خاطر خرچ کرنا چاہتے ہو تو پھر سجا کر پیش کیا کرو, ایسے طریق پر پیش کرو کہ تمہاری قربانی میں مزید حسن پیدا ہو جائے. اور یاد رکھنا کہ اللہ محسنین سے بہت محبت کرتا ہے. اس خرچ کے مقابل پر کچھ دوسرے خرچ بھی خدا نے بیان فرمائے ہیں, لیکن اس سے پہلے چونکہ یہاں مضمون تنبیہ کا چل رہا ہے ایک اور تنبیہ والی آیت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ہلاکت کن معنوں میں ہوتی ہے. اس کی تشریح قرآن کریم خود بیان فرما رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ. اے لوگوں جن کو ہم نے دنیا میں رزق عطا فرمایا ہوا ہے, اے ایمان لانے والو, یاد رکھو کہ اس دن سے پہلے پہلے خرچ کر لو جس دن پھر کوئی سودا نہیں چلے گا. تمہیں خرچ کا اختیار اس دنیا میں ہی ہے, اس کے بعد کوئی خرچ کا اختیار نہیں رہے گا. اور وہ وقت ہر وقت قریب آ رہا ہے, ہر لمحہ قریب آ رہا ہے کہ تمہارے اپنے مال سے تصرف کے اختیارات اٹھ جائیں گے اور چھین لیے جائیں گے. تو جو کچھ کرنا ہے جلدی کرو اور مرنے سے پہلے پہلے کرو. لا بیعن فی ہے, اس میں کوئی سودا نہیں ہوگا. ولا خلتن, اور کوئی دوستی بھی کام نہیں آئے گی. ولا شفا, اور کسی قسم کی سفارش نہیں چلے گی. والکافرون ہم الظالمون, اور کافر لوگ خود ہی ظلم کرنے والے ہیں. یہاں کافر کا ایک اور مفہوم بھی ہے جو اس مضمون سے تعلق رکھتا ہے, وہ ہے ناشکرے لوگ. وہ لوگ جو ناشکرے ہیں, خدا تعالیٰ سے رزق پاتے ہیں پھر اس کی راہوں میں اس کو روک رکھتے ہیں, یہاں تک کہ موت آ کر ان کو اپنے مال سے بے تعلق کر دیتی ہے, اس پر ان کو کوئی تصرف نہیں رہتا. یہی ہیں جنہوں نے ظلم کیا ہے, جبکہ موقع تھا کہ اس مال کے نتیجے میں اللہ کی محبت کماتے اور ایک لافانی اجر کے مستحق ہو جاتے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل لعبادی الذین آمنوا, یہی مضمون ہے مگر ایک اور رنگ میں, خطاب میں ایک بہت ہی پیار کا کلمہ داخل کر کے تحریض فرما دی گئی ہے. تنبیہ کے ساتھ اس خطاب میں ایک تحریض کا پہلو بڑا نمایاں ہے. قل لعبادی, میرے بندوں سے کہہ دے جن پہ مجھے اعتماد ہے کہ وہ میرے بندے بن کے دکھائیں گے, جو ایمان لائے ہیں, یقیم الصلاۃ, نماز کو قائم کریں, وہ ينفقوا مما رزقناهم, اور خرچ کریں اس سے جو ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے, سرم و علانیتن, چھپ چھپ کر بھی اور کھلم کھلا بھی. یہاں بھی دیکھ لیں, مسلسل چھپانے کے مضمون کو پہلے رکھا ہے خرچ میں اور ظاہر کے مضمون کو بعد میں رکھا ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر محبت کے خرچ ہیں تو دنیا کی خاطر ہو ہی نہیں سکتے, اور ثبوت اس بات کا کہ اللہ کی خاطر ہے یہ ہے کہ صرف اللہ کی نظر میں آئے چیز کسی اور کی نظر میں نہ آئے, اس رنگ میں خرچ کرو. لیکن اگر تم اس رنگ میں خرچ کرتے ہو تو پھر اس بات کے بھی مجاز ہو کہ کھلم کھلے تحائف بھی پیش کرو, کیونکہ بسا اوقات دنیا کو تحریض کی خاطر بعض خرچ کھلے کھلے کرنے پڑتے ہیں. اس لیے بعض دفعہ اعلانیہ چندوں کی تحریک کی جاتی ہے, اعلانیہ چندہ دینے والوں کے نام لیے جاتے ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی ایسا فرمایا, یہی طریقہ اختیار فرمایا. لیکن جو مخفی پہلو ہے وہ حفاظت کرتا ہے اعلانیہ کی, جو چھپی ہوئی نیکی ہے وہ ظاہر نیکی کی حفاظت کرتی ہے اور ضامن ہو جاتی ہے اس بات پر کہ خدا کو یہ مقبول ہوگی, کیونکہ اس کے اس بندے نے دنیا کی نظر سے غافل محض چھپ کر کبھی راتوں کے اندھیروں میں کبھی اور مخفی طریق پر رضائے باری تعالیٰ کی خاطر خرچ کیے ہوئے ہیں. بس یہ عبادی کا جب لفظ کا خطاب فرمایا تو اس طرف توجہ دلا دی کہ دیکھو سر کے پہلو کو بھلانا نہیں, کھلی قربانیاں بھی پیش کرنا مگر ایسی مخفی قربانیاں بھی ضرور پیش کرنا کہ اس سے یقین ہو جائے کہ تم محض محبت کی خاطر کر رہے ہو اور خدا کی محبت کی خاطر کر رہے ہو. پھر اس کا جواب بھی اسی طرح ملے گا. اور یہ جو جواب ہے میں ضمناً آپ کو بتا دوں, اس کا ایک بہت گہرا تعلق انسان کے ہاتھ سے رونما ہونے والے اعجازوں سے ہے. بسا اوقات ایک انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ خاص اعجاز کا سلوک فرماتا چلا جاتا ہے اور دنیا نہیں سمجھتی کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے. کوئی اس کی نیکی ایسی خاص دکھائی نہیں دیتی, نمازیں بھی اسی طرح پڑھتا ہے جیسے دوسرے لوگ پڑھتے ہیں, قربانیاں بھی اسی طرح دیتا ہے جیسے دوسرے لوگ دیتے ہیں, مگر ایک مخفی ہاتھ اعجاز کا اس کے ساتھ ساتھ چلتا ہے. وہ سویا ہوا بھی ہو تو اس کے لیے اس کا خدا جاگتا ہے اور اس کی تائید فرماتا ہے. اس کا راز اس بات میں ہے کہ وہ مخفی طور پر اللہ سے محبت کے ایسے اظہار کرتا ہے جس میں خدا کی نظر کے سوا اور کوئی نہیں دیکھتی. تو اللہ بھی مخفی پیار کرتا ہے, اور مخفی پیار کا مطلب ہے دنیا کو پتہ ہی نہیں کہ پیار ہے کیوں, اور اندر اندر پیار کے رشتے چل رہے ہیں. وہ اظہار دیکھتے ہیں تو تعجب میں مبتلا ہوتے ہیں, لیکن وہ باتیں نہیں دیکھتے جو اس مخفی پیار کو پیدا کرنے کا موجب بنی. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مضمون پر ایک اور رنگ میں روشنی ڈالتے ہوئے فرمایا کہ خارق عادت کی باتیں تو لوگ کرتے ہیں, کہ اللہ تعالیٰ نے عادت کے خلاف ایک نمایاں طور پر اعجاز دکھایا. عادت سے مراد روزمرہ کا قانون قدرت ہے. قانون قدرت کو نظر انداز کرتے ہوئے ایک بالا قانون کو جاری فرما دیا, اور یہ نہیں سوچتے کہ ایسا کیوں ہوا. فرمایا تم اگر اللہ تعالیٰ سے خارق عادت تعلق پیدا کرو گے تو لازم ہے کہ اللہ تمہارے لیے خارق عادت نشانات دکھائے. بس انبیاء کے لیے جو ایسے اعجاز دکھائے جاتے ہیں جن کا حل محض قانون قدرت کے سمجھنے میں نہیں بلکہ قانون قدرت سے بالا قوانین ہیں جو خارق ہیں, یعنی عام قانون سے ہٹ کر ہیں, ان کے اجرا سے تعلق ہے. بس جو بندہ روزمرہ کے دستور کے مطابق عبادات کے حق بجا لانے کے علاوہ کچھ اور بھی رنگ رکھتا ہے ایسے جو عام انسانوں کی عادتیں نہیں ہیں, ان سے بڑھ کر ان سے الگ ہو کر اللہ سے تعلق قائم کرتا اور ان کے لیے قربانیاں پیش کرتا ہے. حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ خارق عادت اعجاز نمائی کی یہ وجہ ہے, کیونکہ اللہ سب سے زیادہ شکر گزار ہے, سب سے بڑھ کر شکر ادا کرنے والا ہے. حالانکہ کوئی بھی ایسا وجود نہیں ہے جو اللہ کو ممنون کر سکے, مگر اس کے شکر کے انداز نرالے ہیں. وہ دراصل احسان کا دوسرا نام ہے. حد سے بڑھا ہوا محسن جو ہے وہ چھوٹی سی بات پر بھی جو اس کو در حقیقت فائدہ نہیں پہنچاتی بلکہ ایک بے ضرورت سا اضافہ ہے اس کے تصرف میں, اس پر بھی اتنا زیادہ ممنون احسان ہو جاتا ہے کہ کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح اس کو اچھا بدلہ دے. بس ویسے ممنون نہیں ہوتا. ایک بادشاہ کو برگ سبز کا تحفہ دے دیں تو اس کو ویسے ممنون ہونے کی وجہ ہی کوئی نہیں, سارا ملک ہی اس کی ملکیت کی طرح کا ہے, اور بے شمار خزانے, بے شمار ضرورت کی ہر قسم کی چیزیں مہیا. لیکن بعض دفعہ تحفہ دینے والا ایک غریبانہ تحفہ پیش کرتا ہے اور اس کو انعامات کی خلطوں سے نوازتا اور بے حد اس کے اس جذبے کو قبول کرتے ہوئے اس سے اپنے پیار اور تعلق کا اظہار کئی رنگ میں کرتا ہے, حالانکہ بات بیچ میں سے کچھ بھی نہیں ہوتی. وجہ یہ ہے کہ وہ جذبہ جو پیچھے کار فرما ہے, تحائف کی کنجی اس جذبے میں ہے. وہ جذبہ اگر خارق عادت ہوگا تو تحائف کی شکل بھی خارق عادت ہو جائے گی, اور وہ مخفی جذبہ نیت سے تعلق رکھتا ہے, اس اندرونی فیصلے کے حالات سے تعلق رکھتا ہے جن حالات میں ایک شخص نے ایک فیصلہ کیا ہے. وہ حالات اگر ایسے ہوں کہ بظاہر ایک انسان توفیق نہ پاتا ہو کچھ پیش کرنے کی, اور سوچوں کے بعد آخری دل کی نیت یہ فیصلہ کرے کہ جو کچھ بھی ہے میں خدا کی خاطر یہ ضرور کروں گا, یہ چونکہ خارق عادت فیصلہ ہے اس لیے اللہ تعالیٰ اس سے پھر خارق عادت طریق اختیار فرماتا ہے. لیکن خارق عادت سے پہلے احسان کا مضمون ہے, اور یہ جو میں نے ابھی آیت آپ کے سامنے رکھی ہے اس میں احسان ہی کا مضمون بیان فرمایا گیا ہے. تم میرے بندوں سے کہہ دو کہ وہ اس سے پہلے جو آیت گزری تھی وہ آسنو ان اللہ یحب المحسنین, کہ بعض لوگ ہیں جو احسان سے کام لیتے ہیں, اپنی چیزوں کو اپنی قربانیوں کو حسین بناتے ہیں. یاد رکھو اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے. اب فرمایا ہے سرم و علانیہ, اور سرم کا مضمون میں بیان کر رہا ہوں کہ جو مخفی ہے اس میں خارق عادت باتیں پائی جاتی ہیں. جو اعلانیہ ہے اس میں نہیں پائی جاتی. اس لیے اپنے مخفی قربانیوں کی حفاظت کریں اور ان پر نظر رکھیں اور ان کو پہلے سے بڑھ کر خوبصورت بنانے کی کوشش کرتے رہیں. اور یہ وہ چیز ہے جو اس دن کام آئے گی, یوم لا بیع فیہ ولا خلال, جس دن نہ کوئی تجارت کام آئے گی نہ کوئی دوستی کسی کی کام آئے گی. قیامت کے دن بھی بعض ایسے فیصلے ہوں گے جن کی لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی. قیامت کے دن بھی کچھ ستاری کے ایسے اظہار ہوں گے جس کی دنیا کو سمجھ نہیں آئے گی. بظاہر یوں لگے گا کہ خدا تعالیٰ نے یوں ہی بعضوں کو چن لیا ہے. 70,000 جو بے حساب لوگ امت محمدیہ میں بخشے جائیں گے, امت محمدیہ میں جو خوش نصیب 70,000 کی تعداد میں بخشے جائیں گے, یہ وہی لوگ ہیں, بے حساب ہیں. ان کے اعمال نامے سے پردہ اٹھایا ہی نہیں جائے گا, کسی کو بتایا ہی نہیں جائے گا کہ نیکیاں کتنی تھیں بدیاں کتنی تھیں, اور صرف یہ اعلان ہوگا کہ بخشے گئے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ویسے تو اللہ ہر چیز پر قادر ہے, جس کو چاہے بخشے, کوئی کسی دلیل کا محتاج نہیں, مگر چونکہ حکیم ہے اس لیے مخفی در مخفی حکمتیں ضرور کار فرما ہوتی ہیں. یہ ناممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ محض ملکیت کے اظہار کی خاطر کر دے اور اس میں مخفی حکمت کوئی نہ ہو. حکمت سے آری خدا کا کوئی فیصلہ نہیں. بس میں سمجھتا ہوں ان لوگوں کا بھی مخفی قربانیوں سے تعلق ہے. کچھ باتیں انہوں نے ایسی چھپا کر خدا سے کی خاطر کی ہیں, اس کی محبت جیتنے کے لیے کچھ ایسے انداز اختیار کیے جو اللہ جانتا ہے یا وہ جانتے تھے. اس لیے قیامت کے دن بھی اللہ سب سے زیادہ شکور بن کر ان پر ظاہر ہوگا. کسی کو نہیں بتائے گا کیا بات ہے. جس طرح انہوں نے چھپائی اپنی محبت, اللہ اس محبت کو ایک ایسے رنگ میں چھپائے گا کہ دنیا پر ظاہر تو ہوگی مگر سمجھ نہیں آئے گی کہ کیا وجہ ہے, کیوں ان لوگوں سے ایسا اس نے سلوک ہو رہا ہے. اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض خاص ادائیں خدا کی محبت کی اس کو پسند آتی ہیں, جبکہ ایسا شخص بعض دفعہ بدیوں میں بھی مبتلا ہوتا ہے, کمزوریوں کا بھی شکار ہوتا ہے. بس وہ بے حساب لوگ جو ہیں, عین ممکن ہے کہ ان میں ایسے لوگ شامل ہوں جن کی بعض نیکیاں اتنی خالص تھیں, بعض ادائیں اللہ کو اتنی پیاری تھیں کہ ان کی بدیوں سے صرف نظر کرنے کا فیصلہ فرما لیا گیا. وہ کھاتے اگر کھل کر پیش کر دیے جاتے تو خدا کے احسان میں ایک قسم کی قدرت داخل ہو جاتی. لوگ کہتے ہیں اللہ نے بخشا تو ہے مگر سب کو بتا کے بخشا کہ یہ تھا. اس لیے ان کو بخشا گیا ہے ایسے انداز میں کہ کسی کو کچھ پتہ نہیں کہ کھاتے کے اندر کیا چیز تھی. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حساب کتاب کے مضمون میں یہ بھی فرماتے ہیں, یہ ایک انداز ہے. ویسے تو خدا کا نہ جسم ہے نہ اس کے کان ہے ایسے, مگر اظہار بیان کا ایک طریقہ ہے جسے انسان سمجھ سکتے ہیں. فرمایا بعض ایسے بندوں کو بلا کر ان کے کان میں بات کرے گا کہ دیکھو یہ بات ہے, میں تجھے بخش رہا ہوں. تو یہ پیار کے انداز ہیں اور منعقص ہو رہے ہیں, اصل میں دل سے اٹھے ہیں وہ انداز, اور خدا تعالیٰ کے احسان کے آئینے سے منعقص ہو کر بہت زیادہ خوبصورت بن کر, بہت زیادہ دلکش ہو کر اور روشن تر ہو کر پھر وہ قیامت کے دن جزا کے طور پر پیش کیے جائیں گے. بس یہ جو قرآن کریم فرماتا ہے سرن و جہرن, ساتھ اس کی یہ بھی فرماتا ہے کہ یہ لوگ جو اس طرح خرچ کرنے والے ہیں یہ دوسرے لوگوں کے برابر ہو نہیں سکتے. ان کا وجود ایک مختلف وجود ہے. چنانچہ اس مضمون کو کھولتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون. اللہ تعالیٰ ایک ایسے غلام کی مثال بیان فرماتا ہے جو خود مملوک ہے. یہاں محض عبد نہیں کہا گیا بلکہ مملوک لفظ ساتھ شامل کر کے جو خرچ کا مضمون چل رہا ہے اس کے ساتھ اس کے تعلق کو دوہرے طور پر باندھ دیا گیا ہے. لا یقدر علا شائن، کسی چیز پر بھی وہ قادر نہیں ہے، کیا اس کی مثال ایسے اس جیسی ہو سکتی ہے؟ وہ مر رزق نہ ہو، اس کی بھی مثال پیش فرما رہا ہے اللہ، جسے کہتا ہے ہم نے رزق عطا فرمایا، حسنا، بہت خوبصورت رزق تھا، فہو ینفق منہ، پھر وہ اس میں سے خرچ کرتا ہے، سرم و جہرا، مخفی طور پر بھی اور بیان ظاہر کرتے ہوئے بھی، حل یستبون، بھلا یہ ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ اب یہ ضرب اللہ مثلاً عبد مملوکن کا اس مضمون سے کیا تعلق ہے؟ ایک غلام تو بے اختیار ہے، وہ خرچ بیچارہ کر ہی نہیں سکتا، اس کا کیا قصور ہے؟ اور اس کے مقابل پر جو آزاد ہے، اس کے خرچ کی اتنی تعریف کیوں کی جا رہی ہے؟ اگر عام سرسری نظر سے ہی آپ پڑھتے رہیں قرآن کریم، تو بہت سے ایسے مسائل ہیں جو کبھی بھی آپ پر حل نہیں ہوں گے، جہاں تعجب کی بات ہے وہاں ٹھہرنا چاہیے، غور کر کے سمجھنا چاہیے کہ کوئی ضرور مخفی پیغام ہے. دراصل یہاں عبد المملوک سے مراد واقعتاً غلام نہیں ہے، بلکہ وہ جو اپنی دولت کا غلام بن جاتا ہے، جو شیطان کا بندہ ہو کر خود اپنی ہی ملکی، اپنی ہی دولت کا غلام بن جاتا ہے، اور اس کے تصرف سے اس غلامی کے نتیجے میں وہ دولت نکل جاتی ہے. وہ شخص جو حد سے زیادہ مال سے محبت کرنے والا ہو، وہ مال کی زنجیروں میں ایسا جکڑا جاتا ہے کہ بسا اوقات اپنی اولاد کو بھی محروم کر دیتا ہے. اور میرے سامنے بارہا ایسے واقعات آئے ہیں، اولاد ہے جو جن میں سے بعض تو اس مقام تک پہنچ گئے کہ اپنے باپ پر لانتیں ڈالنے لگے، کیونکہ ماں کو بھی ساری عمر اس ظالم نے ہر نعمت سے محروم رکھا، اور اولاد کو بھی ہر نعمت سے محروم رکھا. وہ سڑکوں پر غریبانہ فاقوں کی زندگی بسر کرنے والے، اور باپ ہے جو دولت اکٹھی کیے جا رہا ہے. ان کو سمجھاتا ہوں کہ دیکھو پھر بھی اف نہیں کرنا، لیکن سمجھتا بھی ہوں کہ وہ ماحول بڑا ہی صبر آزما ہوگا، جس میں آئے دن وہ اپنی ماں کو ذلیل ہوتا ہوا دیکھتے ہیں، باپ میں توفیق ہے، مال جمع کر رہا ہے، جائیدادیں بنا رہا ہے، مگر اتنی توفیق نہیں ہے کہ اس کو خود اپنی ہی اولاد کے لیے خرچ کر سکے. تو یہ وہ عبد المملوک ہے جس کا ذکر چل رہا ہے، غلام ہے، پیسے ہیں، لیکن خود اپنی ہی دولت کا غلام بن کر مملوک بن گیا ہے، مالک نہیں رہا. تو وہ دولت مند جو مالک ہی نہ ہو، اس پر کس کو حسرت ہو سکتی ہے؟ کس کو اس پر رشک آ سکتا ہے؟ وہ تو قابل رحم ہستی ہے، دیکھنے میں مالک مگر عملاً مملوک. تو مالک کے مقابل پر لفظ مملوک کو رکھ کر اس مضمون کو کھول دیا گیا کہ مالی معاملات کی بات ہو رہی ہے. یاد رکھنا، بعض لوگ مالک ہوتے ہی نہیں، تم سمجھتے ہو کہ بڑے امیر لوگ ہیں، ان کی امانت کیا خاک ہے کہ جو اپنوں پر بھی کچھ خرچ نہ کر سکیں، اپنی ضرورت بھی پوری نہ کر سکیں. اور ایسے ایسے کنجوسوں کے متعلق لطیفے بھی ہیں، مگر واقعتاً ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں. ایک ایسے کنجوس کا کسی اور ایسے کنجوس کے ساتھ اپنی کنجوسی کے متعلق مقابلہ شروع ہوا. وہ اس کنجوسی کو اپنی عقل اور فراست کی نشان سمجھتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ تاجر ہو تو ایسا ہو. تو اس نے کہا کہ تم کیسے خرچ کرتے ہو؟ اس نے کہا میں تو بہت ہی احتیاط کرتا ہوں، روٹی چپڑنے کی تو کبھی توفیق نہیں ملی، مگر میں روٹی تھوڑا سا گھی لذا سا لگا کے ایک لقمے کو اس کو ساری روٹی پہ پھیرتا رہتا ہوں، یہاں تک کہ ساری روٹی پہ مجھے خیال ہو کہ گھی لگ گیا ہے، پھر میں مزے لے لے کے وہ کھاتا ہوں. تو دوسرے نے کہا تم بڑے خراج ہو، ایسا نہ کیا کرو، میں نے تو گھی رکھا ہے، روٹی دکھاتا ہوں اس کو اور کھا لیتا ہوں. یہ مملوک ہیں جن کا ذکر چل رہا ہے، عبد بھی ہیں، غلام ہیں نفس کے، اور مملوک بھی ہیں، اپنی ملکیت کے خود مملوک بن چکے ہیں. جس کے مالک تھے وہ ان کا مالک بن گیا. یہ ہے مضمون جو مملوک کا لفظ آپ کو دکھا رہا ہے. لا یقدر علی شیء، جن کے پاس ہے ہی کچھ نہیں خرچ کرنے کو، ان کو طاقت کیا ہے کسی چیز کی؟ وہ مال جو طاقت بنے وہ ہے جو روب داب کا یا دنیاوی فوائد کا موجب بنا کرتا ہے. ایسے لوگ نہ اس مال سے سیاست خرید سکتے ہیں، نہ دنیا کے مراتب خرید سکتے ہیں، نہ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، نہ لوگوں کے فائدے کے کوئی سامان کر سکتے ہیں. تو فرمایا لا یقدر ولا شائن، ایسا مملوک جس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہ رہا ہو. وَمَّن رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا، وہ مثال دیکھو کہ اسے ہم نے رزق حسنہ عطا فرمایا ہے. یا وہ مضمون نہیں ہے کہ کم ہونے کے باوجود خرچ کرتا ہے، یا ایک اور مضمون نکالا گیا ہے، کیونکہ یہاں ایسے ایک مالدار کا دوسرے مالدار سے مقابلہ دکھایا جا رہا ہے. دنیا کے لحاظ سے دونوں ہی دولت مند ہیں، اس لیے رزق حسنہ کی بات ہونی چاہیے تھی. ایک دولت مند ہوتے ہوئے بھی فقیر ہو گیا، مالک ہوتے ہوئے مملوک بن گیا، آقا ہوتے ہوئے بھی غلام ہو گیا. دوسرا دولت مند ہے، اسے رزق حسن عطا فرمایا ہے، پھر وہ کیا کرتا ہے؟ سر و جہرہ خرچ کرتا ہے، چھپ چھپ کے بھی اور ظاہرہ طور پر بھی. حل یستبون، کیا وہ ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ الحمدللہ، قرآن کریم کا طریق ہے جب بہت ہی شاندار مضمون بیان ہو تو اس کے بعد الحمدللہ بے اختیار اس آیت کا حصہ بن جاتا ہے. بڑا ہی قابل تعریف ہے وہ خدا جس نے یہ مضمون کھول کر بیان فرمایا ہے. بل اکثرهم لا يعلمون، لیکن حسرت کا مقام ہے کہ اکثر وہ لوگ جانتے ہی نہیں کہ یہ کیا قصے ہیں، دولت کیوں دی جاتی ہے، اس کے استعمال کون سے ہیں جو دائمی فوائد پہنچانے والے ہیں، کون سے ہیں جو عارضی ہیں، کون سے ہیں جو ہلاکت پر لے جانے والے ہیں. بس اللہ کی تعریف ہو، ہر تعریف اسی کے لیے ہے جو ان باتوں کو خوب کھول کر بیان کرتا ہے، جبکہ حال یہ ہے اکثرهم لا يعلمون، ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے. پھر ایسے بھی لوگ ہیں جو مالی قربانی کرتے ہیں مگر اس قربانی کو بوجھ سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور وہ قربانی ان کے کسی کام نہیں آتی. یعنی اب ایسے لوگوں کا ذکر فرما رہا ہے قرآن کریم جو خرچ کی توفیق تو پاتے ہیں مگر نیتوں کی خرابی کی وجہ سے ان کا خرچ ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا. فرمایا وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا، اعراب میں سے جو بدوی لوگ ہیں ان میں سے ایسے بھی ہیں، وہ خرچ کرتے ہیں مگر اسے چٹی سمجھتے ہیں، سمجھتے ہیں کیا مصیبت پڑ گئی ہے، یہ بھی چندہ دو، وہ بھی چندہ دو، وہ بھی چندہ دو. اور کئی لوگ پھر بیچارے کئی نیک نیتی سے اور کئی گھبرا کر کہتے ہیں اتنے چندے ہو گئے ان کو سمیٹ سمارٹ کے ایک بنانے کی کوشش کی جائے، بار بار کبھی یہ چندہ آ گیا، کبھی وہ چندہ آ گیا. جس نے مجھے لکھا اس نے تو نیک نیتی سے لکھا مگر ان لوگوں کی آواز بھی مجھ تک پہنچا دی جو بے آواز ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہے چٹی اور مصیبت مگر منہ سے کہہ نہیں سکتے. مگر ان سے پہلے قرآن یہ آواز پہنچا چکا ہے، فرمایا ایسے بدوی مزاج لوگ ہیں، جب تم ان سے چندے مانگتے ہو تو ہوتی مصیبت ہی ہے ان کے لیے، اور ایسی مصیبت پڑی رہتی ہے بیچاروں کو کہ یہ تربص ہو بیکم الدوائرہ، وہ چاہتے ہیں تم پر بھی گردش ایام آ جائے اور اس مصیبت سے ان کو چھٹکارا نصیب ہو. ایسے لوگ ہی نہ رہیں جو یہ ہر وقت خدا کے نام پر مانگنے کے لیے نکل کھڑے ہوتے ہیں. واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ بہت سننے والا اور بہت جاننے والا ہے. سننے والا اس لیے کہ یہ جو بات کہہ رہے ہیں وہ بے آواز ہے، تو فرمایا ان کے دل کی آواز جو ابھی لفظوں میں نہیں ڈھلی اللہ وہ بھی سن رہا ہے، اور بعضوں کے خیالات لفظوں میں نہیں ڈھلے ہوئے ہوتے تو ان کو بھی اللہ جانتا ہے. بے آواز پیغامات کو بھی سن رہا ہے اور وہ پیغامات جو بھی آوازوں میں یا لفظوں میں ڈھلے نہیں ان کو بھی دیکھ رہا ہے اور جانتا ہے، اس سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں. اب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعض ارشادات اسی مضمون سے تعلق میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، بخاری کتاب الزکاة باب قول اللہ ہے، اگلی لفظ بیٹا ہوا ہے، من آتا واتقا وصدقا بالحسنہ. ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر صبح دو فرشتے اترتے ہیں، ان میں سے ایک کہتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والے سخی کو اور دے اور اس کے نقش قدم پر چلنے والے اور پیدا کر، دوسرا کہتا ہے اے اللہ روک رکھنے والے کنجوس کو ہلاکت دے اور اس کا مال و متاع برباد کر۔ یہ جو فرشتے ہیں ان کی آواز کو سمجھنا چاہیے، ورنہ ظاہری طور پر جو اس سے پیغام ملتا ہے وہ ضروری نہیں کہ ہم اس کو عملاً دنیا میں اسی طرح ہوتا دیکھیں۔ کیا ہر کنجوس کا مال برباد ہو جاتا ہے؟ ہم تو دیکھتے ہیں کہ بہت سے کنجوس ہیں، جیسے قارون کا خزانہ تھا وہ جمع ہی ہوتا چلا گیا، بالآخر کسی زمانے میں جا کے برباد ہو تو وہ ایک الگ قصہ ہے، لیکن روزمرہ کے طور پر ہم خرچ روکنے والوں کو امیر ہوتا ہوا دیکھتے ہیں۔ اس لیے یہ کہنا کہ قاعدہ کلیہ ہے کہ فرشتے اتر کر اس کو ضرور بدحالی کی بدعا دیتے ہیں، اس کا وہ مضمون نہیں ہے جو ظاہراً سن کر سمجھ میں آتا ہے۔ درحقیقت جو مال خدا کے رستے سے روکا جائے وہ ہلاکت کا موجب بن جاتا ہے، اور روحانی ہلاکت ہے جو پہلے پیش نظر ہے۔ ہر ایسا شخص روحانی طور پر ہلاک ہو جاتا ہے، بعض دفعہ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی اولادیں ضائع ہو جاتی ہیں، ایسی مصیبتیں گھیر لیتی ہیں کہ ان کا کوئی علاج اس کو سمجھ نہیں آتا، اور آخری صورت میں ہر ایسے شخص کی دولت ایک لانتی دولت ثابت ہوتی ہے جو نہ اس کو کوئی فائدہ پہنچا سکی نہ اس کی اولاد کو، اور سکون تسکین قلب سے وہ لوگ محروم رہ گئے۔ کئی ایسے لوگ آئے دن خبروں میں پتہ چلتا ہے، بڑے بڑے متمول لوگ خودکشی کر کے مر جاتے ہیں۔ ابھی انگلستان ہی میں پچھلے چند سال ہوئے، وہ شخص جو امیر ترین اور اخبارات کے اوپر بھی بہت زیادہ مؤثر انسان تھا، غیر معمولی اثر رکھتا تھا، وہ ایک عیش و عشرت کے ٹرپ پہ یاٹ میں، یعنی سمندری کشتی میں جو بہت ہی زیادہ عیاشی کے سامانوں سے مزین تھی، اس میں بظاہر سیر کے لیے نکلا ہے اور خودکشی کر کے مر گیا۔ بعد کے حالات سے پتہ چلا کہ دیکھنے میں تو بہت کچھ تھا لیکن اس کے اموال بھی ختم ہو چکے تھے، اس کی خوشیاں بھی کھوئی گئیں، خوشیاں بھی جاتی رہی تھیں، اور جب آخری حساب کتاب ہوئے تو پتہ چلا کچھ بھی اس کا نہیں رہا۔ تو خدا کی تقدیریں مخفی طور پر روحانی لذتیں بھی ایسے بندسیبوں کی لوٹ لیتی ہیں، اور مالی طور پر بھی بالآخر نقصان پہنچ جاتے ہیں، مگر وہ نہ بھی پہنچیں تو ہلاکت کی دعا ان معنوں میں ضرور پوری ہوتی ہے کہ اپنی دولت کے مقاصد حاصل کرنے سے محروم رہ جاتے ہیں۔ بس دو قسم کے بد نصیب ہیں، ایک وہ جو دولت ہاتھ میں ہوتے ہوئے بھی اسی دولت کے غلام بن جاتے ہیں اور مالک کی بجائے مملوک ہو جاتے ہیں، کچھ ہیں جو خرچ کرتے ہیں مگر دنیا پر خرچ کرتے ہیں اور ان کا خرچ انہیں کوئی بھی فائدہ نہیں پہنچاتا اور کوئی تسکین نہیں بخشتا، اور پھر وہ ہیں جو خدا کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں، ان کے اموال کے بڑھنے کی دعا دی گئی ہے۔ اور یہ ایسی حقیقت ہے جس کو آج دنیا میں سب سے زیادہ جماعت احمدیہ جانتی ہے۔ خرچ کرنے والوں کے حق میں جو فرشتے دعائیں دیتے ہیں حیرت انگیز طور پر پوری ہوتی ہیں، ایک تو عمومی صورت میں دن بدن جماعت کے اموال بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اتنی برکت مل رہی ہے کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے دیکھ کر، اور دوسرے وہ خاندان جن کے بزرگوں نے قربانیاں دی، میں بارہا آپ کو بتا چکا ہوں، انہی کا فیض ہے جب ان کی اولادوں کے رنگ بدل چکے ہیں اللہ کے فضل کے ساتھ۔ پھر انفرادی طور پر آئے دن میرے سامنے مثالیں ملتی ہیں، یہ موقع تھا، یہ رقم تھی، ہم نے سوچا کہ فلاں مقصد کے لیے جس کی خاطر رکھی گئی تھی وہی خرچ کریں، یا موقع ہے دین کے لیے خرچ کر دیں۔ وہ مخفی فیصلے کا ایک وقت تھا، اس وقت انہوں نے سوچا کہ دیکھی جائے گی، خرچ کر دیتے ہیں۔ اب خدا تعالیٰ تو بڑھا کر دیتا ہے، مگر جہاں یہ دکھانا ہو کہ میں نے دیکھ لیا ہے وہاں بین ہی اتنے دیتا ہے جتنے خرچ کیے تھے، اور یہ پہلا قدم ہے صرف یقین دلانے کی خاطر۔ अगर 5,100 खर्च किया गया है तो अचानक ऐसी जगह से 5,100 ही मिलेगा जो ये पैगाम देगा कि अल्लाह ताला ने देख लिया है, तूने ये दिया था, ये तो अपना वापस ले ले और बाकी हिसाब बाद में चलेगा जो मजीद फजलों का हिसाब होगा। और फिर आता वहां से जहां किसी का जेन जा ही नहीं सकता, मुद्दतों तो पहले कोई तजारत की वहां हिसाब की कोई गलती हो गई, साल हा साल तक उस कंपनी ने तवज्जो ना की, आखिरी हिसाब फहमी हुई तो उतने रुपए मिल गए जितने रुपए इस शख्स ने एक दिन पहले, या उनकी इतला मिली जो एक दिन पहले इसने खुदा की खातिर पेश किए थे अपनी मजबूरियों के बावजूद, अपनी ज़रूरतों के पेट काट कर। तो अल्लाह ताला जब उसको उतने ही देता है तो ये मुराद नहीं है कि देखो अल्लाह ताला ने 10 गुना का वादा पूरा नहीं किया या 70 गुना का वादा पूरा नहीं किया। जो मज़ा उतने में है वो हज़ारों लाखों में हो ही नहीं सकता, क्योंकि बैन ही उतना ये इतला दे रहा होता है कि तुम्हारा खुदा तुम्हें देख रहा है, उन लम्हों पर उसकी नजर थी और सबूत के तौर पर तुम्हें दे रहा है कि मैंने देख लिया, तुम फिक्र न करो, तुम मेरी नजर में हो और मुझे तुम्हारी अदा पसंद आ गई है। तो जो मख्फी कुर्बानियों के मजे हैं, जो वो जहान है, वो चीज ही और है। वो कुर्बानियां बाज दफा जाहिर भी होती हैं, मैंने जैसा कि बयान किया, मुझे भी मुस्लिम लोग लिखते हैं, लेकिन वो लम्हे जब वो जो फैसला कुन लम्हे थे वो खालिसतन मख्फी थे, वो दुनिया से के दिखावे से कोई दूर का भी ताल्लुक नहीं रखते थे। फिर बाद में वो चंदों की फहरिस्त में भी आ जाते हैं, उनको रसीदें भी काट के दी जाती हैं, मगर उनका उनकी मख्फी नौयत खुदा की नज़र में फिर भी मख्फी रहती है, क्योंकि ये तो फिर अब निज़ाम जमात के कारोबार हैं, उसने कोई ना कोई तो रसीदें काटनी है, हिसाब रखना है, मगर फैसला करने वाला जो ऐन खुदा की नज़र में रातों के वक्त या दूसरे अख्फा के पर्दों में फैसला करता है उसकी कुर्बानी खुदा के हजूर मख्फी ही लिखी जाती है। और इसीलिए रातों सुबह के वक्त जो फरिश्ते उठते हैं वो सबसे पहले उस खर्च करने वाले को दुआ देते हैं जिसने लाजमन रातों को खर्च किया होगा, क्योंकि सुबह के फरिश्तों ने तो दिन का हाल देखा ही नहीं। इससे मैं इस्तंबात कर रहा हूँ, रातों को कुछ देखी हैं बातें उन फरिश्तों ने जो सुबह को आकर उनकी नज़र के सामने आती हैं, तो कहते हैं ऐ खुदा इस बंदे को बहुत दे और इनके अमवाल में फिर बहुत बरकत अदा की जाती है। और दूसरी बात लुत्फ की है कि फरमाते हैं वो फरिश्ते अर्ज करते हैं कि इस जैसे इनके नक्शे कदम पर और भी पैदा कर। ये जो और पैदा कर है इसका ताल्लुक मेरे नज़दीक जहरी कुर्बानी से है और ज़ाहरी कुर्बानी से है। ये कुर्बानियाँ जो रात को की जाती हैं मख्फी तौर पर, करने वाले को अजर तो दे जाती हैं मगर लोगों में तहरीस नहीं पैदा कर सकती, उनको पता नहीं चलता। बस दिन के वक्त फिर ये लोग जब चंदों के हिसाब करते हैं, इन रसीदें दी जाती हैं, इनके मुतलिक ऐलान किए जाते हैं, बताया जाता है कि खुदा के फजल से फलां जमात को, फलां के लोग, फलां किस शख्स को गैर मामूली कुर्बानी की तौफीक मिली, तो फरिश्तों की दूसरी दुआ पूरी हो जाती है इनके नक्शे कदम पर चलने वाले और भी पैदा कर। चुनांचे बसा औकात एक शख्स की नाम ना भी लिया गया हो, उसकी कुर्बानी का जिक्र किया गया हो, उसे इख्फा में रखा गया हो, मगर कुर्बानी की नौयत बयान कर दी गई हो, तो बड़ी जल्दी खुदा दुनिया में एक और एक या दो या दस या ज्यादा को तहरीक करता है कि वैसी ही कुर्बानी वो भी कर दें। जुमे के बाद जब मैं पिछले जुमे के बाद जब मैं गया हूं तो एक फैक्स आई हुई थी कि ये मैंने सुना था कि इस किस्म के किसी शख्स का आपने जिक्र किया है, मेरे दिल में भी तहरीक पैदा हुई कि मैं भी वैसा हूं। तो फरिश्तों की दुआ जरूर कबूल होती है और अल्लाह ताला ऐसे बंदों में कसरत पैदा करता है, और इस कसरत का ताल्लुक इजहार से भी है, हालांकि नाम का इजहार नहीं मगर किसी खूबसूरत कुर्बानी का इजहार लाजिम हो जाया करता है ताकि लोग देखें और उससे उनके दिलों में भी तहरीस पैदा हो। ना वो इजहार दिखावे की खातिर होता है, ना वो तहरीस दिखावे की किसी नीयत से ताल्लुक रखती है, और वो जो नीयतें बनाते हैं वो भी खालिसतन अल्लाह के लिए और नेकियों में आगे बढ़ने के लिए ये फैसले करते हैं। حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں دنیا میں انسان مال سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے. اسی واسطے علم تعبیر الرویا میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص دیکھے کہ اس نے جگر نکال کر کسی کو دیا ہے تو اس سے مراد مال ہے. یعنی مال ہم تو عام محاورے میں کہتے ہیں اولاد جگر گوشے ہیں انسان کے, مگر علم و تعبیر کی روح سے حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی دیکھے کہ مال دیا ہے تو اس سے جگر دیا ہے تو مراد مال ہے. اور ایک اور تعبیر میں ضمناً آپ کو بتا دوں, اگر دیکھے کہ گند میں ہاتھ ڈالا ہے, فضلے کو اکٹھا کیا ہے, تو بڑی مکروہ تصویر ہے, لیکن اس کی تعبیر مال ہوتا ہے. اور بسا اوقات خامے جو مجھے لوگ لکھتے ہیں اس تعلق میں کبھی مال کے نقصان کی خبر دی جا رہی ہوتی ہے, کبھی مال حاصل کرنے کی, مگر ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ کوئی خاص ایسا عظیم الشان فضل نہیں ہے, بلکہ فضل تب بنتا ہے جب یہ فضلہ رزق طیبہ رزق حسنہ میں تبدیل ہو. اور وہ رزق حسنہ میں تبدیل تب ہوتا ہے جب اپنی حیثیت مٹی میں مل کے کھو دیتا ہے اور پھر اسے بیج نشو نما پاتے ہیں, اس سے ہری بھری تازہ فصلیں نکلتی ہیں. تو جب اس مال کو جو فضلے کی طرح ہے, گندگی کی طرح ہے, آپ خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے کہ ایک اس کی مثال ایسی ہو جاتی ہے جیسے ایک بیج سے ایک کومپل نکلے, پھر اس میں سات شاخیں ہوں, سات بالیاں لگیں ہر شاخ میں, اور ہر بالی میں سو سو دانے ہوں, تو وہ کیا چیز ہے جو خرچ کی تھی اس نے؟ وہ یہی فضلہ یعنی دنیا کی دولت خرچ کی تھی, اور وہ مٹی میں جا کر اس قدر برکت کا موجب بنی ہے کہ اس نے آگے ایک ایک دانے کو سات سات سو دانوں میں تبدیل کر دیا. تو تعبیر میں بھی بہت حکمت کی باتیں پوشیدہ ہوتی ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام جس تعبیر کا ذکر فرما رہے ہیں اس کا جگر سے تعلق ہے. فرماتے ہیں یہی وجہ ہے کہ حقیقی اتقاء اور ایمان کے حصول کے لیے فرمایا مخلوق الہی کے ساتھ ہمدردی اور سلوک کا ایک بڑا حصہ مال کے خرچ کرنے کی ضرورت بتلاتا ہے, اور ابنائے جنس اور مخلوق الہی کی ہمدردی ایک ایسی شے ہے جو ایمان کا دوسرا جزء ہے. ایمان کا اول جزء تو اللہ تعالیٰ کی محبت اور اسی کا ہو رہنا ہے, اور دوسرا جزء بنی نوع انسان کی ہمدردی ہے اور ان کے لیے خرچ کرنا ہے. فرماتے ہیں جب تک انسان ایثار نہ کرے دوسرے کو نفع کیوں کر پہنچا سکتا ہے؟ دوسرے کی نفع رسانی اور ہمدردی کے لیے ایثار ضروری شے ہے. اور اس آیت میں لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون میں اسی ایثار کی تعلیم اور ہدایت فرمائی گئی ہے. یہاں میں اس حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی عارفانہ کلام کے حوالے سے ایک اور وضاحت کرنی چاہتا ہوں. بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ دنیا میں سخت کنجوس رہتے ہیں, ایک پیسہ بھی کسی دوسرے پر خرچ کرنے کے روادار نہیں ہوتے, مگر دینی معاملات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں اور قربانیاں کرتے ہیں. بعض تجارتی قوموں میں یہ رجحان زیادہ پایا جاتا ہے, ان کے انعام لینے کی ضرورت نہیں, اتنی تفصیل سے ذکر کرنا بھی مناسب نہیں کہ بعض لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ میں کن کی باتیں کر رہا ہوں, مگر اتنا مانیں کہ ایسے لوگ ہیں جو اپنے دامادوں تک پر بھی خرچ کے روادار نہیں, اپنی بیٹی کو بھی تنگی میں رکھتے ہیں, مگر دین کی خاطر بعض صاحب بڑے بڑے خرچ کرتے ہیں اور آدمی حیران رہ جاتا ہے. ان کی کنجوسی دراصل یہاں بھی مظہر ہے, یعنی ظاہر ہو رہی ہے, کیونکہ یہ ایک نفسانیت کی ایک اعلیٰ قسم ہے. وہ اپنا سارا مال اپنے لیے رکھنا چاہتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اللہ کو دیں گے وہ ہمارا ہی رہے گا, وہ کسی اور کو نہیں ملتا. بس یہ بھی ایک نفسا نفسی کا ہی عالم ہے. اور یہ نفسانیت اس سے ظاہر ہوتی ہے کہ وہ غریبوں پر خرچ ویسے نہیں کرتے، روزمرہ ضرورت مند پر خرچ نہیں کرتے، ایتاء ذی القربا کا حکم ہے، اقربا پر خرچ نہیں کرتے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حقیقت سے پردہ اٹھایا ہے کہ ایمان کا اول تقاضا تو یہی ہے کہ اللہ کی خاطر انسان خرچ کرے، مگر ایمان کے دوسرے تقاضے کو نہ بھولنا، وہ لازم کرتا ہے کہ خدا کے بندوں پر بھی خرچ کرو. بس ایسا شخص کسی معنی میں بھی حریص کنجوس نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ کے انبیاء میں سے ایک کی مثال بھی نظر نہیں آئے گی جو خدا کی خاطر خرچ کرنے کے بہانے بری نوع انسان سے فوائد روک لیں. وہ اپنی بیویوں پر بھی خرچ کرتے ہیں، اپنی اولاد پر بھی خرچ کرتے ہیں، روزمرہ آنے والے کے حقوق بھی ادا کرتے ہیں، اور پھر اللہ پر بھی خرچ کرتے ہیں، اور اللہ کی خاطر اول طور پر خرچ کرتے ہیں، زیادہ محبت اور ولولے اور جوش سے خرچ کرتے ہیں. ان کا ہر دوسرا خرچ بھی اللہ کا خرچ بن جاتا ہے. ہر وہ خرچ جو بنی نوع انسان کی ہمدردی میں کرتے ہیں وہ اول تو ان کو متوازن بناتا ہے، اور ان کو حقیقی طور پر اللہ کی طرف سے اکرام عطا ہوتا ہے. لیکن یہ ان کی نیت میں نہیں ہوتا، یہ اللہ کا انعام ہے محض. دوسرے یہ کہ یہ توازن ہے جو دراصل مذہب کی جان ہے. صراط مستقیم اسی توازن کا نام ہے. نہ ایک طرف زیادہ جھکاؤ ہے نہ دوسری طرف زیادہ جھکاؤ ہے. متوازن زندگی ایسی ہے کہ اللہ کے حقوق اور اس کے بندوں کے حقوق دونوں ادا ہو رہے ہیں، اور ان کے درمیان ایک حسین توازن پایا جاتا ہے. یہ مضمون ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون کے حوالے سے بیان کر رہے ہیں. بس مما تحبون میں اللہ کے خرچ ہی شامل نہیں، بنی نوع انسان کے خرچ بھی شامل کر دیے ہیں مسیح موعود علیہ السلام نے. محبت تو اموال سے ہے، مگر ایسی محبت نہ ہو کہ اپنی خاطر ہی خدا کو دیے جاؤ کہ تمہیں پتہ لگے کہ آئندہ ہماری تجوری میں ہی پڑے گا سب کچھ، بلکہ اس کے بندوں کا خیال کرو. دل نہیں بھی چاہتا تو بنی نوع انسان کی ہمدردی میں کچھ مال ان کو دے دو، چلیں نہ صحیح چندہ، مگر اچھے کام پر ہی خرچ ہوا ہے نا، یہ تمہاری تربیت کا موجب بنے گا. اور اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ پسند کرتا ہے کہ تم تمام طرف کے ہر طرف کے حقوق ادا کرو، بجائے اس کے کہ ایک ہی طرف جھک جاؤ، کیونکہ ایک طرف جھکنا اور اللہ کی محبت اکٹھے چلتے نہیں. جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، دراصل ایک طرف جھکنا نفسانیت سے پردہ اٹھا رہا ہے، نہ کہ محبت الہی سے، کیونکہ محبت الہی کرنے والوں کو ہم نے کبھی ایک طرف جھکتے نہیں دیکھا. بہت پیار کرنے والی طبیعتیں، ہر ایک کا خیال رکھنے والے، جیسے رحمان بندوں میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، ان کی آپ کی یادوں کے تذکروں میں سبھی بتاتے ہیں کہ ہم زیر احسان رہے. بس یہ نہیں کیا کہ سارا خدا پر خرچ کیا، یعنی نچوڑ نچاڑ کے ایک طرف دین کے لیے دے دیا اور بندوں کو فائدے سے محروم رکھا. مگر چونکہ کرتے محبت الہی میں تھے، اس لیے ہر دوسرا خرچ بھی اللہ نے اپنے کھاتے میں ڈال لیا، اور وہ خرچ جو انسان اللہ کے کھاتے میں ڈالتا ہے دراصل اپنے کھاتے میں ڈالنے کی خاطر، مجھے یہ ڈر ہے کہ وہ اس کے کھاتے سے نکال کر اللہ کے کھاتے سے نکال دیا جائے گا، اور اس میں بھی جو بظاہر نیکی ہے کچھ بھی باقی نہیں رہے گا. یہ ایک احتمال ہے جس کا ذکر کر رہا ہوں، اللہ بہتر جانتا ہے، وہ زیادہ رحمان رحیم ہے. ہو سکتا ہے ایسے لوگوں سے بھی صرف نظر فرمائے، ان کی کمزوریوں کو دیکھتے ہوئے ان کی قربانیوں کے اچھے نتیجے نکالے. مگر اس مضمون نے جو مسیح موعود علیہ السلام نے بیان فرمایا، اس احسان والی آیت کا ایک اور مضمون بھی ہمیں سجھا دیا. احسنو کا ایک مطلب یہ ہے، احسنو کا مطلب ہے احسان کرو، اور احسنو کا وہ مطلب بھی ہے جو میں بیان کر چکا ہوں، سجا کر پیش کرو قربانیوں کو، زیادہ اچھا بناؤ. مگر اس کے وسیع معنوں میں بنی نوع انسان پر احسان داخل ہے. بس ہرگز بعید نہیں کہ اس آیت کریمہ میں احسنو سے یہ مراد ہو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کی خاطر خرچ کرو مگر احسان کو نہ بھولنا. خدا کی خاطر خرچ کرنے والے ایسے محسن ہوتے ہیں کہ اس کی مخلوق پر بھی خرچ کرتے ہیں, ان کا بھی خیال رکھتے ہیں, اور ایسے وسیع معنوں میں احسان کرنے والوں سے اللہ ضرور محبت کرتا ہے. حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام مال کے خرچ کے ذکر میں آگے فرماتے ہیں, جب تک انسان ایثار نہ کرے دوسرے کو نفع کیوں کر پہنچا سکتا ہے؟ دوسرے کی نفع رسانی اور ہمدردی کے لیے ایثار ضروری ہے. اور اس آیت میں لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون اسی ایثار کی تعلیم اور ہدایت فرمائی گئی ہے. بس مال کا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا بھی انسان کی سعادت اور تقوی شعاری کا معیار اور محک ہے. محک پتھر کی کسوٹی کو کہتے ہیں. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں للہ وقف کا معیار اور محک وہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ضرورت بیان کی اور وہ کل اساس البیت لے کر حاضر ہو گئے. آپ کی جو کسوٹی تھی محبت پرکھنے کی, اس کا وہ یہ آپ کے کردار کے نمونے دکھاتی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اموال کی ضرورت, دینی ضرورتوں کے لیے اموال کا خرچ کرنے, اموال کے خرچ کرنے کی طرف توجہ دلائی, اور آپ فرماتے ہیں کل اساس البیت لے کر حاضر ہو گئے, جو کچھ تھا سب سمیٹا اور آپ کی خدمت میں حاضر کر دیا. الحکم جلد 4 صفحہ 30, یہ 24 اگست 1900 حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا وہ یہ درج الحکم جلد 30 میں درج ہے, جلد 4 صفحہ 30 پر. جب ان پھر فرماتے ہیں روحانی خزائن جلد 21 صفحہ 204, جب انسان خدا تعالیٰ کے لیے اپنے اس مال عزیز کو ترک کرتا ہے جس پر اس کی زندگی کا مدار اور معیشت کا انحصار ہے, اور جو محنت اور تکلیف اور عرق ریزی سے کمایا گیا ہے, تب بخل کی پلیدی اس کے اندر سے نکل جاتی ہے. یعنی مال کا خرچ جو بخل کی پلیدی کو نکالتا ہے وہ حقیقت میں وہ مال ہے جس پر اس کی محنت کو بھی دخل ہو, عرق ریزی شامل ہو, اور وہ جانتا ہو کہ مال کس طرح کمایا جاتا ہے, پھر بھی خرچ کرتا ہے, تو وہ جو مخفی پہلو بخیلی کے فطرت کے کونے کتروں میں چھپے ہوئے ہیں وہ سارے نکل کر باہر آ جاتے ہیں اور باہر پھینک دیے جاتے ہیں. فرماتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ایمان میں بھی ایک شدت اور صلابت پیدا ہو جاتی ہے. ایسے خرچ کرنے والے کے ایمان میں غیر معمولی طاقت آ جاتی ہے اور صلابت چٹان کی طرح مضبوط ہو جاتے ہیں. وہ پھر کوئی چیز ان کو ٹلا نہیں سکتی, وہ اٹل ایمان بن جاتے ہیں. پھر فرماتے ہیں اور وہ دونوں حالتیں مذکورہ بالا جو پہلے اندر جو پہلے اس سے ہوتی ہیں اور ان میں پاکیزگی حاصل نہیں ہوتی بلکہ ایک چھپی ہوئی پلیدی ان کے اندر رہتی ہے. مما تحبون ہی کی تعریف ہے, مال جو کمایا گیا ہو یا جس کی ضرورت ہو, جو اتنا اہم ہو کہ یوں لگے کہ یہ میرا سرمایہ ہے, اگر میں نے خرچ کر دیا تو کچھ بھی نہیں رہے گا اور سرمایہ کے نقصان کا خطرہ ہے. فرمایا جب یہاں انسان ہاتھ ڈال دیتا ہے اللہ کی محبت کے لیے تو تب حقیقت میں اس کے دل کی ہر پلیدی دور کر دی جاتی ہے. یہ وہ شخص ہے جس کے متعلق خدا کا فتویٰ ہے کہ ہر قسم کی کنجوسی اور بخل سے پاک ہے, اور وہ جو عظیم وعدے کیے جاتے ہیں وہ در حقیقت یہ وہ لوگ ہیں جن کے حق میں کیے جاتے ہیں. اس سے پہلے کے اخراجات جو ہیں فرماتے ہیں وہ ہوتے تو ہیں مگر ان میں یہ گہرائی نہیں پائی جاتی کہ اندر سے گہرے دبے ہوئے بخل کے گند کو نکال باہر پھینکیں. پھر فرماتے ہیں لغویات سے منہ پھیرنے میں صرف ترک شر ہے, اور شر بھی ایسی جس کی زندگی اور بقا کے لیے کچھ ضرورت نہیں اور نفس پر اس کے ترک کرنے میں کوئی مشکل نہیں. فرماتے ہیں جو لغویات سے پرہیز کرتے ہیں وہ یہ نہ سمجھو کہ ہمیشہ بہت ہی اچھے کام ہی کر رہے ہیں. اپنے نفس کو لغویات سے محروم رکھنا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے, کیونکہ زندگی کی بقا کے لیے اس کی لغویات کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہوتی. بس بعض لوگ کنجوسی میں بھی ایسا کرتے ہیں, یہ کوئی نیکی کی علامت نہیں ہے, یہ ترک شر ہے. اور شر بھی ایسا جس کی زندگی اور بقا کے لیے ضرورت نہیں اور نفس پر اس کے ترک کرنے میں کوئی مشکل نہیں, لیکن اپنا محنت سے کمایا ہوا مال محض خدا کی خوشنودی کے لیے دینا یہ کسب خیر ہے, جس سے وہ نفس کی پاکیزگی جو سب ناپاکیوں سے نفس کی ناپاکی جو سب ناپاکیوں سے بدتر ہے یعنی بخل دور ہو جاتا ہے. تو میں امید رکھتا ہوں کہ ان تشریحات کی روشنی میں جماعت ہر جگہ اپنے اخراجات کے ان مخفی گوشوں پر نگاہ رکھے گی جن کا نیتوں سے تعلق ہے, جن کا ایسے حالات سے تعلق ہے جس کا صرف قربان جن پر خدا آگاہ ہے یا قربانی کرنے والا آگاہ ہے. اگر ان نصیحتوں کو جو قرآن اور حدیث اور حضرت مسیح علیہ السلام کے کلام سے لی گئی ہیں اب غور سے سن کر احسان کا طریقہ اختیار کرنا شروع کریں گے تو غیر معمولی برکتیں حاصل ہوگی, اور آئندہ زمانے کی جتنی ضروریات جماعت کی بڑھ رہی ہیں ان سے بھی بہت زیادہ آسمان سے اترے گا. اتنا احسان اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان قربانیوں کے نتیجے میں کہ جو اموال وہ عطا کرے گا وہ واقعتاً سنبھالنے مشکل ہوں گے, لیکن خدا کرے کہ یہ سلسلہ ہمیشہ جاری رہے, وہ بڑھتے ہوئے اعمال پھر خدا کے قدموں پہ نچھاور کیے جائیں اور پھر وہ اس کثرت سے بڑھیں کہ ان کو سنبھالنا پھر مشکل ہو جائے, پھر نچھاور کریں اور پھر نچھاور کریں. یہاں کی خدا کی ساری کائنات ان خرچ کرنے والوں کی کائنات بن جائے, وہ عبد مملوک نہ رہیں بلکہ مالک کی ملکیت میں شامل ہو جائیں. اور یہی آخری مضمون ہے جس کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بیان فرماتے ہیں. سب نبیوں میں ایک ہی نبی ہے جو مالک یوم الدین تک پہنچا ہے اور اس نے سب کچھ خدا کی خاطر قربان کر کے اس کی ہر ملکیت میں سے حصہ پا لیا. بس اگر کسی نبی کو صفت ملوکیت ملکیت میں شامل سمجھا جا سکتا ہے تو حقیقی معنوں میں وہ حضرت محمد رسول اللہ ہے. بس ہمارے سردار کو یہ زیبا ہے اور آپ نے کر کے دکھایا, ہم غلاموں کو بھی تو اس میں سے حصہ ملنا چاہیے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. آج مجلس انصار اللہ یو کے کا 13th سالانہ اجتماع ہے جو 3 جاری رہے گا. انہوں نے دعا کی درخواست کی ہے, آپ سب کو السلام علیکم کہا ہے. لجنہ اما اللہ فرانس کا سالانہ اجتماع 2 اور 3 ستمبر بروز ہفتہ اور اتوار منعقد ہو رہا ہے, انہوں نے بھی سب کو السلام علیکم کہا ہے اور دعا کی درخواست کی ہے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله, ان اللہ یامر بالعدل واللسان وایتاء ذی القربى وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوه یستجب لکم ولا ذکر اللہ اکبر